الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتا عشرة أسباطا أمما. وحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں سورۃ الاعراف ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کریم کی ساتویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 159 اور 160 کے حوالے سے چند ضروری بحث آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی، اور اہل کتاب کے حوالے سے وہ گروہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک پر ایمان کی تاثیر اور ایمان کے پیغام سے بہرمند ہوا، ان کی تعریف و توصیف ذکر کی جا رہی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت صالبہ بن سعید، حضرت اسید بن سعید، حضرت اسد بن عبید، اور بالخصوص حبش کے بادشاہ حضرت النجاشی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ایمان کے حوالے سے قرآن مجید یہ دلیل پیش کر رہا ہے. جس وقت حضرت نجاشی کا انتقال ہوا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جلوگر تھے، فوراً حضور نے خبر مرحمت فرمائی صحابہ کو کہ حبش میں نجاشی کا انتقال ہو چکا ہے، اور باقاعدہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے بہت مغموم ہوئے. بعض روایت میں آتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو بھی جاری ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صفوں کی درستگی کا حکم دیا اور صفیں لگا دی گئیں، اور اس کے بعد سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی. اور صحیح احادیث میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبریل امین اور دیگر فرشتے اپنے پروں کے اندر ان کے جنازے کو اٹھا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معلق کیا ہوا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے جسد پاک پر تکبیریں پڑھ کر انہیں جنت کا واصل کیا. تو کچھ منافقین اس موجود تھے، اور انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ہمیں تو ایمان سے خارج کر دیا گیا، ہم نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، داڑیاں بھی رکھیں، ان کے پیچھے بھی چلیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم جنت میں نہیں جہنم میں جاؤ گے. لیکن نجاشی تو اس مذہب کا تھا ہی نہیں، اس کے لیے تو صفے بھی لگا دی گئی ہیں، لیکن اسے یہ بات نہیں پتا تھی کہ تیرا نفاق تیری نماز سے نہیں، یہ جو تو حضور پر اعتراض کر رہا ہے اس سے تیرا نفاق ظاہر ہوتا ہے. کیونکہ مومن کی تو شان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جس عمل کو دیکھے وہ آمن نہ صدق نہ کہے، اپنی عقل کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت و اطاعت کے سامنے تابع کرے، جو منافقین سے ہو نہیں سکتا. ان میں ایک تکبر ہوتا ہے، اپنے علم کا ایک تفخر ہوتا ہے، اپنے استدلال کی ایک بات ہوتی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. جس طرح کہ ابن عبد الوہاب نجدی سے ثابت ہے کہ وہ روضہ رسول کے سامنے معاذ اللہ یہ مغلظات بکتا تھا کہ میری لاٹھی محمد رسول اللہ سے بہتر ہے، معاذ اللہ کہ میں اپنی لاٹھی سے بکری تو چلا سکتا ہوں. تو اس قسم کے نظریات تکبر اور شیطان ان کے دلوں کے اندر گویا کہ پیدا کرتا ہے، اور اکثر وہ آپ بد مذہبوں کی زبانوں ان کی کتابوں سے سنتے ہیں. تو ایک تسلسل ہے جو اس پھٹکار کا چلا آ رہا ہے. انہوں نے کہا جی اگر ہم نمازیں پڑھنے کے باوجود منافق ہیں تو نجاشی تو ان کے مذہب کا نہیں تھا، اس کی تو نماز جنازہ بھی پڑھا دی، اس کے لیے جنت کی بشارت بھی دے دی، یہ ساری باتیں ہو گئی۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے اس وقت سورہ آل عمران کے اندر یہی آیت جو سورہ آراف کے اندر چل رہی ہے، وہ من قوم موسیٰ امت یہدون بالحق وبہ یہدلون، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں گروہ ہے جو راہ بتاتا ہے حق کے ساتھ، اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل کرتا ہے۔ یعنی ایک تاریخ جو گزشتہ کئی جمعے سے میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ اہل ایمان کا گروہ ہر دور کے اندر موجود رہا اور ان کی اکثریت موجود رہی، اور وہی تسلسل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک پر آیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے خود بہت بڑے عالم تھے، حضرت ورقہ بن نوفل عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور اسی طرح کئی صحابہ اکرام جو کہ یہودیوں کے خاندان کے بہت معتبر شخصیات میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بالخصوص میری ماں ام المومنین سیدہ صفیہ کو دیکھیں تو وہ یہودی ایک بہت بڑے معزز خاندان کی بیٹی تھی، جن کا نکاح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے عقد حبالہ کے اندر وہ شریک ہوئی ہے۔ تو یہ تمام تسلسل ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو یہ ایمان لے کر آئے ہیں یہ کوئی بناوٹی مسئلہ نہیں، ان کے اندر یہ اہل حق ہمیشہ سے موجود رہے ہیں اور ان کے اندر وہ فکر کا مادہ موجود رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ ان کے اندر تبدیلیاں ہو گئی، کتابیں بدل دی گئیں، لیکن قرآن مجید نے اس کو سورہ حدید کے اندر بھی جا کر ذکر کیا ہے کہ اگر اہل ایمان اہل کتاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتے ہیں تو اس میں ان کی کوئی ہتک نہیں ہے، ان کی کوئی بےعزتی نہیں ہے، اور وہ اپنے مرتبے سے کوئی تنزل نہیں کر رہے، بلکہ دیگر مسلمانوں کے مقابلے میں ان کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ یعنی ایک وہ شخص جو اہل کتاب نہیں تھا، یعنی پہلے کسی آسمانی دین کو نہیں مانتا تھا، یہودی نصرانی حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کسی کا پیروکار نہیں تھا، وہ عام سدا جیسا مکہ کے مشرکین تھے، وہ ایمان لے کر آئے تو ان کے اجر و ایمان اور انعام کی بات اور ہے، لیکن ایک وہ تھا کہ جو پہلے حضرت موسیٰ کے دین کو مانتا تھا چاہے وہ جس انداز میں مانتا ہو، لیکن وہ ایک اپنے آپ کو کسی پیغمبر کی طرح منسوب کرتا تھا، آسمانی دین کی طرح منسوب کرتا تھا۔ آسمانی دین سے مراد کہ زمین کے بتوں کو وہ نہیں مانتا تھا۔ آسمانی دین جب بھی کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ پیغام اللہ کی جانب سے اترا ہے، اور آسمان سے مراد یہ آسمان بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف منسوب کیا جائے تو یہ آسمان نہیں بلکہ اس کا معنی علو اور بلندی ہے، کیونکہ سما کا معنی بلندی کے بھی آتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے سما کا معنی یہ کر کے کہا کہ اللہ آسمانوں پر یا عرش پر بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ، تو اس قسم کی بات، تو یہ معنی علو کے لیے آتا ہے کہ یہ بات وہاں سے آئی ہے جو بلند مرتبے والی ذات ہے وہاں سے، اور زمینی مذہب ان کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے بتوں کو تراش کر کے اپنے معبودوں کو یہیں پر تصور کیا، اور جس نے اپنے معبودوں کو اس سے بلند تصور کیا ہے، اپنے معبود برحق کو اس سے بلند درست تصور کیا ہے اور وہیں سے احکام کے استفادے کو منسوب کیا ہے، اس کو دین سماوی کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ لونڈی کو کسی کفارے کے تحت آزاد کرنے کی بات کی گئی اور وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفارے زہار وغیرہ کیسے کہ جس میں لونڈی اگر آزاد کی جائے یا غلام آزاد کیا جائے تو مسلمان ہونا چاہیے، صحیح بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جب اس کو لایا گیا اور اس لونڈی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا یا رسول اللہ آپ سے پوچھے تو صحیح کہ یہ مومنہ ہے کہ مشرکہ ہے، کیسے پتا چلے گا؟ تو سرکار نے اس سے پہلا سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں پر ہے؟ تو اس نے کہا ہوا فی السما، وہ آسمانوں میں ہے۔ تو یہاں پر محدثین نے یہ ترجمہ کیا ہوا فی السما سے مراد وہ یہ زمین پر نہیں ہے، ان سے بہت بلند ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ مؤمنہ، یہ مسلمان ہے، اس کو تم آزاد کر دو، یہ مؤمنہ۔ تو وہاں پر جو حضور نے ان سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، تو اس باندھی ظاہر سی بات ہے اس تک دین کی بات نہیں پہنچی، لیکن وہ خاص ایک نظریہ فطرت کا ضمیر کا رکھتی تھی، تو اس نے زمین پر پڑے ہوئے بتوں کی طرف توجہ کر کے کہا کہ نہیں، اللہ یہ نہیں ہے۔ جب حضور نے پوچھا این اللہ تو کہا ہوا فی السما، وہ بلند ہے ان سے اور ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا یہ مؤمنۃن، یہ مومنہ ہے۔ یہی بات یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ اہل حق ہر دور کے اندر اس اعتبار کے ساتھ موجود رہے۔ جب حضرت نجاشی کا جنازہ، اس کی میں توضیح آنے والے درس قرآن میں پیش کروں گا کہ نماز جنازہ غیبانے کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت نجاشی کا جنازہ کیوں پڑھا تھا، وہ بحث انشاءاللہ آگے آیت کے اندر آئے گی۔ میں صرف سارے دس وقت مختصر ہے یہی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ ایک مستقل موضوع ہے کہ حضرت نجاشی کے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حبشہ کے بادشاہ کا جنازہ پڑھا اور جنازے سے فارغ ہوئے تو منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ ہمیں تو نماز پڑھنے کے باوجود جہنمی کہہ دیا گیا ہے قرآن میں، اور یہ تو ان کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، اور اس کا جنازہ بھی پڑھا گیا، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کی گئی۔ یہ کہنا تھا کہ قرآن مجید برہان رشید کی آیت سورہ آل عمران کے اندر نازل ہوئی، جو اللہ رب العالمین نے حضرت نجاشی کے اس ایمان کے متعلق وضاحت فرمائی اور ذکر فرمائی، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں، تم ہمارے نبی پر اعتراض کرتے ہو کہ حضرت نجاشی نے کا جنازہ حضور نے کیوں پڑھا ہے، تو سنو، اہل کتاب میں سے ایسے بے شمار لوگ ہیں، لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ، کہ وہ ایسے اہل کتاب میں بے شمار لوگ موجود ہیں، اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ وہ موجود ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور جو اس پیغمبر پر اترا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس پر بھی ایمان لائے ہیں، اور جس پیغمبر کو یہ پہلے فالو کرتے تھے، جس کی اتباع کرتے تھے، اس پر بھی ایمان لائے ہیں، خاشعین للہ، اور یہ ہر حالت میں اللہ کے خوف کو اپنے لیے مضبوطی سے پکڑ کے لگتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور یہ ان یہودیوں کی طرح اور ان عام عیسائیوں کی طرح شتر بے مہار، نفس کے پیروکار، یہ نفس کے پجاری نہیں ہے، بلکہ ان کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ نے جو آیتیں اتاری ہیں اس کو یہ ٹکے ٹکے پر، گویا کہ عام بھاؤ پر نہیں بیچتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کے اندر ان آیات کی اہمیت ہے۔ تو اس نبی محترم کا مقام تو ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے، ان آیات میں توریت و زبور میں ذکر کیا گیا ہے، لہذا اب جب یہ نبی مکرم سامنے آ گئے ہیں تو لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، تو یہ اپنے مقصد کے لیے قرآن کی آیات کو بیچ نہیں دیتے تکبر کے لیے، بلکہ یہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس نبی مکرم خاتم النبیین کا ذکر جو ہے توریت اور انجیل میں موجود تھا، تو یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے، کہ انہوں نے ان آیتوں کا سودا نہیں کیا، بلکہ اپنے دل کو ان آیتوں پر بیچ کر نبی پاک کے قدموں پر نثار ہو گئے ہیں۔ تو قرآن کریم نے حضرت نجاشی کی شان کو اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، نمبر 113 کے اندر، لَيْسُ سَوَاءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ یہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ بھی حضرت نجاشی، حضرت عبداللہ بن سلام، ان کی مزاق کے ساتھ قرآن اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے، من قوم موسیٰ امت یہدون بالحق وبہ یعدلون، اس کی تفسیر سورہ آل عمران کی وہ آیت بن رہی ہے، ہے تو یہ مکی، لیکن سورہ آل عمران مدنی ہے، تو اس کی تفسیر کی جا رہی ہے کہ سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ توجہ سماعت فرمائیے، اس میں اہل کتاب کا ذبیہ، اس کا نکاح، اس کے احکام سورہ المائدہ کے حوالے سے مستسلسل کو ذکر کروں گا وقت کے اعتبار سے، جو یہاں پر ایک بہت خوبصورت تاریخ ادیان کی چل پڑی ہے، ادیان سماوی کی بات جو چل پڑی ہے، اس کو ذکر کرتے ہوئے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان انبیاء نے جب دین کی تبلیغ کی ہے تو ان کے ماننے والے پیدا ہوئے، اور ان کے اثرات ان کی زندگی میں ان کے بعد بھی موجود رہے۔ حضرت موسیٰ کے متبعین ان کی زندگی میں بھی تھے، جب آپ کوہ طور پر گئے اور پیچھے قوم جو ہے وہ سامری کے بچڑے پر فدا ہو گئی، اس وقت بھی موحدین کا ایک خاص گروہ موجود تھا جو ان بچڑے کی عبادت سے دور اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لگا ہوا تھا۔ اور جب حضرت موسیٰ تشریف لائے اور حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال ہوا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں وہ اہل حق کا گروہ موجود تھا جو موحدین تھے اور دین موسوی کے صحیح ماننے والے تھے۔ اور حضور کی حدیث اس بات پر صادق آتی ہے کہ اگر روئے زمین پر مشرک ہی مشرک ہوتے اور کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوتا تو قیامت آ جاتی۔ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ قیامت تو جب تک نہیں آئے گی جب تک ایک بھی اللہ رب العالمین کا نام لینے والا موجود رہے گا۔ اب آئیے اس کو دیکھیے، قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ لَيْسُ سَوَاءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سارے ایک جیسے نہیں ہیں کہ جو ان کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ فرمایا امت قائمت، ایک گروہ ایسا ضرور ہے کہ جو اس پیغام حق پر قائم ہے۔ قرآن کہتا ہے یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں یا ان پر جب تلاوت کی جاتی ہے وہ اکثر رات کے پہر میں اس آیت پر غور و تدبر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، آنے والی آیات نے آنے والے مشاہدات اور آنے والے واقعات اور بالخصوص اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو توریت و زبور کے اندر بشارات موجود ہے وہ اس میں غور و تفکر کرتے ہیں اور اس بات پر قائم رہتے ہیں۔ وہ یسجدون، وہ اپنے رب کے حضور تشکر کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم برہان رشید نے ان آیات کو ذکر کیا۔ سورہ حدید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور بات یہاں پر ذکر فرمائی اور اہل کتاب کو یہ فرمایا کہ اے اہل کتاب، اللہ سے ڈرو اور آمنو برسولہ، اس نبی مکرم پر ایمان لے آؤ، اس لیے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں ان کا ذکر نہیں ہے، تمام باتیں ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کی، اللہ کے کلام نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان سے کہا کہ اگر تم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہو اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہو، خود کو کہتے ہو کہ نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، تو پھر دیکھو تم اس نبی مکرم کو خوب جانتے ہو، توریت تمہیں یاد ہے، انجیل تمہیں یاد ہے، خواہ توریت کے نسخے بگڑ گئے لیکن وہ مضامین تو آج بھی انجیل میں موجود ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے، یوحنا کے اندر یہ آیت آج بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے کہ مجھے جانے دو، جب تک میں نہیں جاؤں گا تو وہ نبی برحق نہیں آئیں گے، وہ مسیحا نہیں آئے گا جو تمہاری ہدایت پر معبور کیا گیا ہے۔ تو آج توریت کے بگاڑ اور انجیل کے بگاڑ کے باوجود آج بھی آیت کی اشارات موجود ہیں، تو دور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یقیناً وہ چیزیں موجود رہی ہیں۔ تو اب قرآن نے سورہ الحدید کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ تم ایمان لے آؤ اس نبی مکرم پر، اس سے تمہاری کوئی حدق نہیں ہوگی بلکہ تمہاری مزید عزت میں اضافہ ہوگا۔ ایک عام شخص تھا جو کسی آسمانی دین کا ماننے والا نہیں تھا، مشرک تھا، وہ نبی مکرم کے ہاتھ پر آ کر مرید با مراد ہوا اور مسلمان ہو گیا، تو وہ اگر نیکی کے کام کرتا ہے تو اس کے لیے ایک اجر ہے، لیکن اہل کتاب تم اگر ایمان لے کر آؤ گے تو ہر صورت میں اللہ نے تمہارے لیے دگنا اجر رکھا ہے۔ ایک تم نے اس نبی مکرم کے دین کی اتباع کی ہے اس حوالے سے، اور دوسرا اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہو اس حوالے سے، یعنی اب اگر کوئی مسلمان کوئی نیکی کا کام کرے تو اسے 10 گنا ملے گا تو تمہیں 20 گنا ملے گا، اگر کوئی مسلمان لیلۃ القدر کو پائے تو 1000 مہینوں کے برابر اس کا ثواب ہے، تمہارے لیے 2000 مہینوں کے برابر ثواب، اگر کوئی مسلمان صفوں میں نماز پڑھے جماعت کے ساتھ تو اس کے لیے 27 نمازوں کا ثواب ہے تو تمہارے لیے دگنا ثواب ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس سے تمہارے مرتبے میں تنزل نہیں بلکہ اس میں تمہارے لیے مرتبے اور مقام کے اندر مزید ترقی اور برکتیں ہیں۔ یہاں پر محدثین نے ایک مسئلہ مفسرین نے اٹھایا جو تقریباً ساری تفسیر کے اندر موجود ہے سورہ الحدید کے حوالے سے، کہ حضور کے دور میں جو لوگ موجود تھے تو توریت تو بدل چکی تھی، انجیل تو بدل چکی تھی، اور وہ ظاہر حضرت عیسیٰ کے بیٹا ہونے کے بھی قائل ہو گئے تھے اور کئی نظریات میں رکھ گئے تھے، پھر بھی اگر وہ ایمان لے کر آئے تو ان کے لیے اجر ہے، تو لمبی طویل بحث ہر تفسیر کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد خلاصہ یہ نکلا کہ ہاں اس کے باوجود اگر یہ ایمان لے کر آئے، خواہ ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی تھی، خواہ ان کے عقیدے بدل چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایمان حضور پر لے کر آئیں گے تو حضور کی امتی بننے پر ہر حال میں انہیں ہر نیکی پر دگنا اجر ملے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر فرمایا، تو قرآن کتنا کریم کلام ہے اور اسلام کتنا نفیس کلام ہے۔ تن نظری آج یہود کی طرف سے ہے، تن نظری آج نصرانیوں کی طرف سے ہے، اسلام نے تو کشادہ اور رحمت کے بازوؤں کو کشادہ کر دیا ہے اور فرمایا کہ اگر تم ہمارے اس دین میں، بلکہ اصل دین یہی تمہارا دین ہے اور تمہارا دین تو منسوخ ہو چکا ہے، وہ تو باقی بھی نہیں رہا، یہی دین ہے اور اس کے ثبوت اور اوتار تمہاری کتابوں کے اندر درج ہے، اگر تم آ جاؤ تو کوئی مسلمان تمہیں حد کی نظر سے نہیں دیکھے گا کہ یہ یہودی تھے ہمارے اندر آ گیا، نصرانی تھا ہمارے اندر آ گیا، بلکہ اس کی عزت ان کے سروں پر تمہاری عزتیں ہوں گی، وہ اگر کوئی نیکی کرے گا تو 1 گنا ملے گا، تم نیکی کرو گے تو 2 گنا ملے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے لیے یہاں پر اس بات کو ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ یہ سارے مسائل آگے سورہ المائدہ میں میں نے ذکر کیے ہیں اہل کتاب کے ذبیحے کے حوالے سے بھی، کہ ان کا جانور اگر ذبح کیا جائے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے، ان سے نکاح کی شرعی حیثیت سورہ المائدہ کے اندر موجود ہے، لیکن یہ آیت آگے حضرت موسیٰ کے حوالے سے آ رہی ہے، اور مفسرین نے سورہ اعراف کی تفسیر کرتے ہوئے، علامہ راضی ہوں یا ابن کثیر ہوں یا دیگر ہوں، انہوں نے آیات کو جمع کر کے وہاں پر ان باتوں کی توضیح کی ہے، تو انشاءاللہ ان کے کلمات مبارکہ سے ہم ضرور استفادہ کریں گے اور اس بات کو ذکر کریں گے، تاکہ جس اخلاص کے ساتھ ان نیک بندوں نے، اللہ کے ان نیک بندوں نے، مفسرین نے آنے والی قوم کو فہم قرآن کے لیے، تفہیم قرآن کے لیے، ان آیات کو جمع کے ان آیتوں کے لیے انشاءاللہ اس سے ہم استفادہ کریں گے کہ ان کا اخلاص اس کے ساتھ وابستہ ہے، ہم اگر اس کی تلاوت قرات و سماعت کریں گے تو یقیناً اس کا اجر اللہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ ان آیات کو میں ذکر کروں گا یہاں پر، لیکن ایک بات صرف سر دس میں ذبیحے کے حوالے سے ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے فقہ کی کتابوں کا ذریعہ مسئلہ زوروں پر ہوتا ہے کہ اہل کتاب اگر اپنے دین پر باقی رہتے ہوئے، اپنے دین پر باقی رہتے ہوئے اگر وہ جانور کو ذبح کرے تو کیا ذبیحہ حلال ہے؟ تو شریعت مطہرہ نے ان کی خواتین کے ساتھ نکاح کو حلال قرار دیا ہے، لیکن اس کی خاص شرائط ہے جو آنے والے درس قرآن میں میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ ہم مسلمان خاتون کسی یہودی سے تو نکاح نہیں کر سکتی، مسلمان خاتون کسی عیسائی مرد سے تو نکاح نہیں کر سکتی، لیکن ہاں ان کی عورتیں اگر مسلمانوں کے نکاح میں آئے تو شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت ضرور دی ہے، خواہ وہ شرک کرتے ہوں، خواہ وہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہوں، خواہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، اس کے باوجود شریعت مطہرہ نے گنجائش مرمت فرمائیے چند شرائط کے ساتھ۔ آنے والے درس میں انشاءاللہ میں اس کی وضاحت اور اس شرائط کو ذکر کروں گا، بس صرف ایک عنوان دینے کے لیے آپ کے سامنے، آپ کے ذہنوں میں اور آپ کے شوق کے لیے اس موضوع کو اجاگر کر رہا ہوں۔ ایک اہل کتاب کے ساتھ نکاح کا مسئلہ، دوسرا ہے نکاح کے ساتھ ان کے ذبیحے کا مسئلہ کہ اگر وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی کیا صورت ہے. تو اس مسئلے کو صرف یہاں سے دس عرض کر دیتا ہوں کہ اہل کتاب اگر جانور کو ذبح کرتے ہیں یا ان کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے تو ان دونوں کے اندر شرائط موجود ہے. مطلقاً چھٹی وہاں پر نہیں دی گئی ہے. ذبیحے کے اندر یہ حکم ہے کہ اگر وہ شخص ذبح کرتا ہے اور وہ اہل کتاب میں سے ہے تو اگر وہ اس کو ذبح کرے, اور میں پھر عرض کر دوں یہاں پر خواہ مشرک ہے, اس کے باوجود شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی, اس کی ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. لیکن اگر وہ ذبح کرنے کے لیے آتا ہے تو ذبح کے اندر تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ تکبیر کو بلند کرے گا اللہ کے نام کے ساتھ, اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جب ذبح کرے گا تو خاص قسم کی جو رگیں اس کے جانور کے جسم کے اندر, اس کے حلق اور حلقوم کے اندر ہے, اس کا کٹ جانا ضروری ہے اور اس سے خون بہ جانا ضروری ہے. اور پھر ایک خاص شرط اس کے اندر یہ ہے کہ جان بوجھ کر وہ تکبیر کو نہیں چھوڑے گا اور اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ کسی کے نام کو ذکر نہیں کرے گا. یہ تین شرطیں مسلمانوں کے لیے بھی ہیں اور اہل کتاب کے لیے بھی ہیں. لہذا یہ مطلقاً کہنا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے یہ شطر بے مہار ہے, لوگوں کو آزادی دینا ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اہل کتاب میں سے کوئی جانور کو ذبح کرتا ہے تو مسلمان کے لیے اس جانور کا کھانا اس وقت جائز ہو سکتا ہے کہ جب وہ جانور کو ذبح کر رہا ہے تو نام اللہ کا لے, حضرت عیسیٰ کی الوہیت اور حضرت عزیر کی الوہیت کا جو نظریہ رکھتے ہیں اور بیٹے ہونے کا جو نظریہ رکھتے ہیں تو اس میں وہ شرکیہ کلمات کو شامل نہ کرے. اور دوسری بات اس کے اندر یہ کہ جان بوجھ کے وہ تکبیر کو ترک نہ کرے. یہ دو بات وہ لازمی ہے کہ اگر اس کو کوئی مسلمان بھی چھوڑ دے, یعنی کوئی مسلمان بھی جانور ذبح کر رہا ہو, جس طرح عید الاضحیٰ کے دن ہم جانور ذبح کر رہے ہیں اور جانور کو ذبح کرتے وقت اگر ہم نے چھری پھیر دی اور تکبیر ہم نے چھوڑ دی, تو تکبیر اگر ہم نے چھوڑ دی تو جانور تو مردار ہو جائے گا. ہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے یہاں پر شفقت فرمائی ہے اور حدیث پاک سے استدلال کیا کہ مومن کے دل میں اللہ کا نام ضرور ہے. یعنی کبھی یوں ہوتا ہے کہ جانور کو پچھاڑنے کے اندر بھگدڑ ایسی مچ جاتی ہے کہ بندے پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. اب وہ اگر چھری پھیرتا ہے تو زبان سے گھبراہٹ کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے بھول جاتا ہے اور اس کی زبان سے کلمہ تکبیر بلند نہیں ہوتا, تو اگر وہ بھول سے تکبیر نہ پڑھ سکا اور اس نے چھری پھیر دی ہے تو جانور حلال ہے, اس لیے کہ دل کے اندر کلمہ موجود ہے, دل کے اندر تکبیر موجود ہے. لیکن ایک ہوتا ذابح جو چھری پھیر رہا ہے, ایک ہوتا معین ذابح جو ذبح کرنے والے کی امداد پر معمول ہوتا ہے, جو جانور کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو جانور کو جنہوں نے پکڑا ہوا ہے وہ ہے معین ذابح, اور ذابح جو ہے وہ جانور کو براہ راست اس کے حلقوم پر گویا کہ چھری چلانے والا ہے. تو جو ذابح ہے اس کے لیے تکبیر کو یاد رکھنا اشد ضروری ہے. لیکن وہ گھبراہٹ کی بنا پر اگر وہ چھوڑ گیا اور بھول گیا تو جانور تو حلال ہے. لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو گئی کہ ٹھیک ہے بس جانور کو پچھاڑ دیا گیا, یہ میرے معین ذابح جو میرے ساتھ موجود ہیں, میرے ساتھ موجود ہیں اور وہ جانوروں کو پکڑے ہوئے ہیں, یہ تکبیر کہہ رہے ہیں, ان کا تکبیر کہنا کافی ہے, مجھے تکبیر کہنا ضروری نہیں ہے, اس نیت سے اگر اس نے کیا تو جانور مردار ہو جائے گا. اور معین ذابح میں ایک خاص معین ذابح ہوتا ہے جو چھری پر دوسرے ذابح کے ساتھ ہاتھ رکھتا ہے, جس طرح ہمارے وہاں ہوتا ہے جی حصہ ہو رہا ہے آئیے آپ بھی ہاتھ رکھیے, آئیے آپ بھی ہاتھ رکھیے. تو جتنے لوگ چھری پر ہاتھ رکھیں گے سب پر تکبیر پڑھنا واجب ہوگا. مثال کے طور پر دو بندوں نے چھری پر ہاتھ رکھا اور وہ چھری پھیر رہے ہیں, ایک نے کہا کہ جناب دوسرا تو پھیر رہا ہے وہ تو تکبیر پڑھ رہا ہے مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت, لیکن اس وقت جب چھری پر دونوں نے ہاتھ رکھا ہے تو دونوں بیک وقت ذابح ہو گئے. تین نے رکھا ہے تو تینوں بیک وقت ہو گئے, سات نے رکھا ہے تو سات بیک وقت ہو گئے. ساتوں کے اوپر بیک وقت تکبیر واجب ہے, ان میں سے کسی ایک نے بھی اگر چھوڑ دی اس نیت کے ساتھ کہ یہ تو پڑھ رہا ہے مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت, تو جانور مردار ہو جائے گا. تو یہ چند شرائط ذبح کے اندر آتے ہیں. اور قرآن مجید برہان رشید میں اہل کتاب کے حوالے سے, کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر ان کی اکثریت موجود ہے, خیبر ابھی تک فتح نہیں ہوا ہے, اس حوالے سے معاملات مراسم موجود ہیں, تو شریعت مطہرہ نے اسلام جو نظام ایک ضابطہ حیات ہے اپنے اور غیروں کے ساتھ ملاقات اور معاملے کے اعتبار سے, تو یہ اتنا کریم مذہب ہے اللہ اکبر کی, جس نے زندگی کے ہر شعبے, مسلمان کے ہر تعلق, مسلمان کا سامنا جس قوم کے ساتھ, چاہے دشمن کے ساتھ ہو یا دوست کے ساتھ ہو, جانور کے ساتھ ہو یا انسان کے ساتھ ہو, اسلام وہ کریم مذہب ہے جس نے ہر ضابطے کو ہر ہیت کے ساتھ, ہر نظریت کے ساتھ, اس کے تقاضے, اس کے حدود اربعہ کو بیان کر دیا ہے. یہ کتنا عظیم مذہب ہے کہ جو انسان کو استنجا کرنے تک کے طریقے سکھاتا ہے, اسے نہانے تک کے طریقے سکھاتا ہے, اسے سونے تک کے طریقے سکھاتا ہے, اس کو کھانے تک کے طریقے سکھاتا ہے. تو یہ کتنا عظیم مذہب ہے. اللہ رب العالمین قرآن کی آیات سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ طریقے جو سکھاتا ہے دراصل وہی ہمارے فطرت و ضمیر کے عین مطابق وہ تمام سلیقے ہیں, اس کو اپنانے سے رب بھی راضی ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی ہمیں مقتدر اور معزز سمجھا جاتا ہے. تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین محض اپنی رضا کے لیے قرآن و سنت کے ان تمام تقاضوں کو اپنے کردار کے اندر اتارنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. اور جو میل جول, جو تجارت, رسم و رواج, تعلقات اپنے اور غیروں کے ساتھ جو قرآن ذکر کر رہا ہے, اس پر عمل کرنے میں ہمارے دو فائدے ہیں. ایک تو ہم اگر رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو ہماری آخرت سمر گئی, اور اگر اسے رب کی رضا کے ساتھ ساتھ قرآن کے احکام پر عمل بھی کر گئے رب کی رضا کے لیے, تو آخرت بھی سمر گئی اور دنیا بھی سمر گئی. تو اللہ رب العالمین ان قوانین اسلامیہ کو محض اپنی رضا کے لیے ہمیں ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.